আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولاد کے حقوق مسئلہ از سورون ضلع ایٹا محلہ ملک زادگان مرسلوہ سوال بھیجنے والے مرزا حامد حسن صاحب 7 جمادی الاولی 1310 سنہ ہجری کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں کہ باپ پر بیٹے کا کس قدر حق ہے اگر ہے اور وہ ادا نہ کرے تو اس کے واسطے حکم شرعی کیا ہے مفصل طور پر ارقام یعنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیے بینو تو اجرو بیان فرمائیے اجر پائیے الجواب اللہ عز و جل نے اگرچہ والد کا حق ولد جیسا کہ سوال سے ظاہر ہے کہ سائل نے باپ پر بیٹے کے متعلق حقوق پوچھے جس کے جواب میں حقوق بیان کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے لفظ ولد استعمال فرمایا جو بیٹا اور بیٹی دونوں کو شامل ہے اس لیے کہ بیٹے اور بیٹی کے حقوق تقریباً ایک ہی طرح کے ہیں سوائے چند کے جن کی مکمل تفصیل آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرما دی اگرچہ والد کا حق ولد پر نہایت اعظم بتایا یعنی باپ کا حق بچے پر بہت ہی عظیم بتایا یہاں تک کہ اپنے حق کے برابر اس کا ذکر فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیک یعنی حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا مگر ولد کا حق بھی والد پر عظیم رکھا ہے کہ ولد مطلق اسلام پھر خصوص جوار پھر خصوص قرابت پھر خصوص عیال ان سب حقوق کا جامع ہو کر سب سے زیادہ خصوصیت خاصہ رکھتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی عام طور پر مسلمان ہونے پھر خاص پڑوسی ہونے پھر قریبی رشتہ دار ہونے اور بالخصوص اسی کے کنبے میں ہونے کی وجہ سے باپ کی سب سے زیادہ خصوصی توجہ کے حقدار ہیں اور جس قدر خصوص بڑھتا جاتا ہے حق اشد و آقد یعنی حق اسی قدر مستحکم اور مضبوط تر ہوتا جاتا ہے علماء کرام نے اپنی کتب جلیلہ یعنی ذی شان کتابوں مثل احیاء العلوم و عین العلوم و مدخل و کیمیاء سعادت و ذخیرۃ الملوک وغیرہ میں حقوق ولد سے نہایت مختصر طور پر کچھ تعارض فرمایا یعنی ان مذکورہ کتابوں میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے بچوں کے حقوق پر بہت ہی کم کلام فرمایا مگر میں صرف احادیث مرفوعہ حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع حدیثوں کی طرف توجہ کرتا ہوں یعنی وہ حدیث جس کی سند نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہو حدیث مرفوع کہلاتی ہے فضل الہی جل و علا سے امید کے فقیر کی یہ چند حرفی تحریر ایسی نافع و جامع واقع ہو یعنی ایسی کامل و فائدہ مند ثابت ہوگی کہ اس کی نظیر کتب متولہ ہو یعنی بڑی بڑی کتابوں میں نہ ملے اس بارے میں جس قدر حدیث بحمد اللہ تعالی اس وقت میرے حافظہ و نظر میں ہیں انہیں بالتفصیل ما تخریجات لکھے اگر ان احادیث کو تفصیل کے ساتھ بحوالہ لکھوں تو ایک رسالہ ہوتا ہے اور غرض صرف افادہ احکام جبکہ مقصود صرف احکام شرعیہ سے آگاہ کرنا ہے لہذا سر دست فقط اس وقت صرف وہ حقوق کی یہ حدیثیں ارشاد فرما رہی ہیں کمال تلخیص و اختصار کے ساتھ شمار کروں یعنی مختصر طور پر حدیثوں کا مکمل خلاصہ پیش کرتا ہوں وباللہ التوفیق نمبر ون سب سے پہلا حق وجود اولاد یعنی اولاد کی پیدائش سے بھی پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنا نکاح کسی رذیل کم قوم یعنی نیچ ذات سے نہ کرے کہ بری رگ یعنی بری نسل ضرور رنگ لاتی ہے نمبر ٹو دیندار لوگوں میں شادی کرے کہ بچے پر نانا و ماموں کی عادات و افعال کا بھی اثر پڑتا ہے نمبر تھری زنگیوں حبشیوں یعنی کالے رنگ والے شیدی لوگوں میں قرابت نہ کرے کہ ماں کا سیاہ رنگ بچے کو بدنما نہ کر دے نمبر فور جمع کی ابتدا بسم اللہ سے کرے ورنہ بچے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے قربت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور جو اولاد تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، تو اگر اس صحبت میں ان کے نصیب میں بچہ ہوا تو اسے شیطان کبھی نقصان نہ دے سکے گا۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دعا ستر کھولنے سے پہلے پڑھے، پھر فرماتے ہیں اس صحبت میں نہ شیطان شریک ہو اور نہ بچے کو شیطان کبھی بہکائے۔ بسم اللہ سے مراد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ خیال رہے کہ جیسے شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، ایسے ہی صحبت میں بھی، اور جیسے کھانے پینے کی برکت شیطان کی شرکت سے جاتی رہتی ہے، ایسے ہی صحبت میں شیطان کی شرکت سے اولاد نالائق اور جناتی بیماریوں میں گرفتار رہتی ہے، اور جیسے بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان کھانے پینے میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، ایسے ہی بسم اللہ کی برکت سے صحبت میں شیطان کی شرکت نہیں ہوتی، جس سے بچہ نیک ہوتا ہے اور آسیب وغیرہ سے بھی بفضل ہی تعالی محفوظ رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے خاوند بیوی دونوں پڑھ لیں۔ نمبر 6، زیادہ باتیں نہ کرے کہ گونگے یا توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 7، مرد و زن کپڑا اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح برہانہ نہ ہو کہ بچے کے بے حیا ہونے کا خدشہ ہے۔ نمبر 8، جب بچہ پیدا ہو فوراً سیدھے کان میں اذان، بائیں میں تکبیر کہے، بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے، کہ خلل شیطان یعنی شیطانی وسوسے و ام السبیان سے بچے۔ ام السبیان ایک قسم کی مرگی ہے جو اکثر بچوں کو بلغم کی زیادتی اور میدے کی خرابی سے لاحق ہوتی ہے، جس سے بچوں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو جاتے اور منہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے۔ نمبر 9، چھوہارا وغیرہ کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے منہ میں ڈالے، کہ حلاوت اخلاق کی فال حسن ہے، یعنی مٹھاس اخلاق کے اچھے ہونے میں نیک شگون ہے۔ نمبر 10، 7ویں اور نہ ہو سکے تو 14ویں ورنہ 21ویں دن عقیقہ کرے، دختر یعنی بیٹی کے لیے 1، پسر یعنی بیٹے کے لیے 2، کہ اس میں بچے کا گویا رہن یعنی گروی سے چھڑانا ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، گروی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس بچے سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے، اور بعض نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو نما اور اس میں اچھے اوصاف یعنی خوبیاں ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، لڑکے کے عقیقہ میں 2 بکرے اور لڑکی میں 1 بکری ذبح کی جائے، یعنی لڑکے میں نر جانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے، اور لڑکے کے عقیقے میں بکریاں اور لڑکی میں بکرا کیا جب بھی حرج نہیں، اور عقیقے میں گائیں ذبح کی جائے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ کافی ہے، یعنی 7 حصوں میں 2 حصے یا 1 حصہ۔ نیز اسی میں ہے، لڑکے کے عقیقے میں 2 بکریوں کی جگہ 1 ہی بکری کسی نے کی تو یہ بھی جائز ہے۔ نوٹ، مزید تفصیل کے لیے امیر اہل سنت مدظلہ العالی کا رسالہ عقیقہ کے بارے میں سوال جواب مطالعہ کیجیے۔ نمبر 11، ایک ران دائی کو دے کہ بچے کی طرف سے شکرانہ ہے۔ نمبر 12، سر کے بال اتروائے۔ نمبر 13، بالوں کے برابر چاندی تول کر خیرات کرے۔ نمبر 14، سر پر زعفران لگائے۔ نمبر 15، نام رکھے یہاں تک کہ کچے بچے کا بھی جو کم دنوں کا گر جائے، ورنہ اللہ عز و جل کے یہاں شاکی ہوگا یعنی شکایت کرے گا۔ نمبر 16، برا نام نہ رکھے کہ بد فال بد ہے، کہ برا شگون برا ہے۔ نمبر 17، عبداللہ، عبدالرحمن، احمد، حامد وغیرہ عبادت و حمد کے نام، یا انبیاء، اولیاء یا اپنے بزرگوں میں جو نیک لوگ گزرے ہوں ان کے نام پر نام رکھے کہ موجب برکت یعنی باعث برکت ہے، خصوصاً نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس مبارک نام کی بے پایا برکت بچے کے دنیا اور آخرت میں کام آتی ہے۔ یعنی جن ناموں میں بندے کی نسبت اسم جلالت یعنی اللہ عز و جل یا اس کے صفاتی ناموں کی طرف ہو یا جس نام میں حمد کا معنی ہو۔ نام محمد کی برکات۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت دو شخص اللہ رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ، عرض کریں گے، الہی ہم کس عمل کی بدولت جنت کے قابل ہوئے، ہم نے تو کوئی کام جنت کا نہیں کیا۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، جنت میں جاؤ، میں نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس دسترخوان پر کوئی احمد یا محمد نام کا ہو تو اس جگہ پر ہر روز دو بار برکت نازل کی جائے گی۔ نوٹ: محمد نام رکھنے کے مزید فضائل و برکات فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 686 پر، اور بحر شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 210-211 پر ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 18، جب محمد نام رکھے تو اس کی تعظیم و تکریم کرے۔ نمبر 19، مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑے۔ نمبر 20، مارنے برا کہنے میں احتیاط رکھے۔ نمبر 21، جو مانگے بر وجہ مناسب اچھے طریقے سے دے۔ نمبر 22، پیار میں چھوٹے لقب بے قدر نام نہ رکھے کہ پڑا ہوا نام مشکل سے چھوٹتا ہے۔ نمبر 23، ماں خواہ نیک دایا، نمازی، صالحہ، شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوائے۔ نمبر 24، رذیل یا بد افعال عورت، یعنی برے کام کرنے والی عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 25، بچے کا نفقہ، یعنی بچے کے کھانے پینے کپڑے وغیرہ کے اخراجات اور اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے، جن میں حفاظت بھی داخل۔ نمبر 26، اپنے حوائج و ادائے واجبات شریعت، یعنی اپنی ضروریات و شریعت مطہرہ کے مقرر کردہ واجبات کی ادائیگی، مثلاً زکات، صدقہ فطر اور قربانی وغیرہ سے جو کچھ بچے، اس میں عزیزوں، قریبوں، محتاجوں، غریبوں میں سب سے پہلے حق یالو اطفال، یعنی اہل خانہ کا ہے، جو ان سے بچے وہ اوروں کو پہنچے۔ نمبر 27، بچے کو پاک کمائی سے پاک روزی دے کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادتیں لاتا ہے۔ نمبر 28، اولاد کے ساتھ تنہا خوری نہ بڑھتے، یعنی اولاد کو چھوڑ کر اکیلے نہ کھائے، بلکہ اپنی خواہش کو ان کی خواہش کے تابع رکھے، جس اچھی چیز کو ان کا جی چاہے انہیں دے کر ان کے طفیل میں آپ بھی کھائے، زیادہ نہ ہو تو انہی کو کھلائے۔ نمبر 29، خدا کی ان امانتوں کے ساتھ مہر و لطف، یعنی شفقت و محبت کا برتاؤ رکھے، انہیں پیار کرے، بدن سے لپٹائے، کندھے پر چڑھائے۔ نمبر 30، ان کے ہنسنے کھیلنے بہلنے کی باتیں کریں، ان کی دل جوئی، دلداری، رعایت و محافظت ہر وقت حتیٰ کہ نماز و خطبہ میں بھی ملحوظ رکھے۔ نمبر 31، نیا میوہ نیا پھل پہلے انہی کو دیکھ کہ وہ بھی تازے پھل ہیں، نئے کو نیا مناسب ہے۔ نمبر 32، کبھی کبھی حسب مقدور، یعنی حسب استطاعت، انہیں شیرنی وغیرہ کھانے پہننے کھیلنے کی اچھی چیز جو کہ شرعاً جائز ہے دیتا رہے۔ نمبر 33، بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ نہ کرے، بلکہ بچے سے بھی وعدہ وہی جائز ہے جس کو پورا کرنے کا قصد یعنی ارادہ رکھتا ہو۔ نمبر 34، اپنے چند بچے ہوں تو جو چیز دے سب کو برابر و یکساں دے، ایک کو دوسرے پر بے فضیلت دینی، یعنی دینی فضیلت کے بغیر ترجیح نہ دے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ دینے میں کچھ حرج نہیں، جبکہ اسے دوسری اولاد پر ترجیح و فضیلت دینا دینی فضل و شرف کی وجہ سے ہو، لیکن اگر سب برابر ہوں تو پھر ترجیح دینا مکروہ ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اگر بیٹا حصول علم میں مشغول ہو نہ کہ دنیاوی کمائی میں، تو ایسے بیٹے کو دوسری اولاد پر ترجیح دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 35، سفر سے آئے تو ان کے لیے کچھ تحفہ ضرور لائے۔ نمبر 36 بیمار ہوں تو علاج کرے. نمبر 37 حتی الامکان سخت و موذی تکلیف دے علاج سے بچائے. نمبر 38 زبان کھلتے ہی اللہ اللہ پھر پورا کلمہ لا الہ الا اللہ پھر پورا کلمہ طیبہ سکھائے. نمبر 39 جب تمیز آئے ادب سکھائے. کھانے پینے ہنسنے بولنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حیا لحاظ لحاظ بزرگوں کی تعلیم ماں باپ استاد اور دختر کو شوہر کے بھی اطاعت کے طرق و آداب یعنی طور طریقے بتائے. نمبر 40 قرآن مجید پڑھائے. نمبر 41 لڑکے کو استاد نیک صالح متقی صحیح العقیدہ سن رسیدہ کے سپرد کر دے اور دختر کو نیک پارسا عورت سے پڑھوائے. نمبر 42 بعد ختم قرآن ہمیشہ تلاوت کی تاکید رکھے. نمبر 43 عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ لوہے سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے, اس لیے کہ بچہ فطرتاً دین اسلام اور حق بات قبول کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس وقت کا بتایا پتھر کی لکیر ہوگا. نمبر 44 حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم ان کے دل میں ڈالے کہ اصل ایمان و عین ایمان ہے. نمبر 45 حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب و اولیاء و علماء کی محبت و عظمت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے, یعنی یہ باتیں ایمان کی سلامتی اور بقا کا ذریعہ ہیں. نمبر 46 سات برس کی عمر سے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دے. نمبر 47 علم دین خصوصاً وضو غسل نماز و روزہ کے مسائل توکل توکل کی تعریف ضروری اسباب کے اختیار کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھنا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو کچھ مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا. نمبر 2 قناعت قناعت کی تعریف روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نہ ہونے پر بھی راضی رہنا قناعت ہے. زہد زہد کی تعریف کسی چیز کو چھوڑ کر ایسی اخروی چیز کی طرف رغبت کرنا جو اس سے بہتر ہو. اخلاص اخلاص کا معنی اخلاص یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے. توازو توازو کی تعریف اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھنے کو توازو کہتے ہیں. امانت ودیعت و امانت کی تعریف اور فرق کوئی چیز قصدن کسی دوسرے شخص کی حفاظت میں دینے کا نام ودیعت ہے, جبکہ کوئی چیز ایسے ہی کسی کی حفاظت میں آ جائے اگرچہ اس میں قصد و ارادہ ہو یا نہ ہو امانت کہلاتی ہے. نوٹ امانت و ودیعت میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر ودیعت امانت ہے لیکن ہر امانت ودیعت نہیں. صدق صدق کی تعریف لغت میں قائل کی بات کا واقعے کے مطابق ہونا صدق کہلاتا ہے. عدل عدل کی تعریف افراط و تفریط سے بچتے ہوئے درمیانی راستہ اختیار کرنا عدل کہلاتا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدل مصدر ہے جس کے معنی عدالت کے ہیں, چنانچہ عدل در حقیقت اعتدال و استقامت ہے یعنی حق کی طرف مائل ہونے کو عدل کہتے ہیں. حیا حیا کی تعریف کسی کام کے ارتکاب کے وقت مذمت اور ملامت کے خوف سے انسان کی حالت کا تبدیل ہو جانا حیا کہلاتا ہے. نمبر 2 حیا وہ وصف ہے جو برے کام کے ترک پر ابھارتا ہے اور حقدار کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے منع کرتا ہے. سلامت صدر و لسان وغیرہ یعنی دل و زبان اور دیگر اعضا کی سلامتی کی خوبیوں کے فضائل پڑھائے. نیز حرص و طمع حرص کی تعریف خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے اور قاموس المحیط میں ہے. بری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے. حب دنیا دنیا کی محبت حب جا یعنی لوگوں میں شہرت و ناموری چاہنا حب جا ہے. ریا ریا کی تعریف اخلاص کے چھوڑ دینے کا نام ریا ہے, چنانچہ اللہ رب العزت جل وعلا کے علاوہ کسی اور کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی عمل کرنا ریا ہے. عجب عجب کی تعریف منعم حقیقی جل وعلا کی نعمت و عطا کو بھول کر کسی دینی و دنیاوی نعمت کو اپنا ہی کمال تصور کرنا اور اس کے زوال سے بے خوف ہو جانا عجب ہے۔ تکبر، تکبر کی تعریف۔ تکبر کا معنی یہ ہے کہ انسان خود کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیقی جاننا ہے۔ خیانت، خیانت کی تعریف۔ اجازت شرعیہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا خیانت ہے۔ کذب، کذب کی تعریف۔ کہنے والے کی بات کا ظاہر کے خلاف ہونا جھوٹ ہے۔ ظلم، ظلم کی تعریف۔ کسی چیز کو اس کی جگہ نہ رکھنا ظلم ہے، اور شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا۔ فحش، فحش کی تعریف۔ فحش وہ بےہودہ باتیں اور برے افعال ہیں جن سے طبیعت سلیمہ نفرت کرے اور عقل صحیح خامی قرار دے۔ غیبت، غیبت کی تعریف۔ غیبت کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو، جس کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ حسد، حسد کی تعریف۔ کسی شخص کی نعمت دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو کر مجھے مل جائے۔ کینہ،
وغیرہ برائیوں کے رذائل پڑھائے۔
کینہ کی تعریف۔ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا اور موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا کینہ ہے۔ یعنی کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ نمبر 48، پڑھانے سکھانے میں رفق و نرمی ملحوظ رکھے۔ 49، موقع پر چشم نمائی، تنبیہ، تحدید کرے، مناسب موقع پر سمجھائے اور نصیحت کرے، مگر کوسنا یعنی بدعا نہ دے کہ اس کا کوسنا ان کے لیے سبب اصلاح نہ ہوگا بلکہ اور زیادہ افساد یعنی بگاڑ کا اندیشہ ہے۔ نمبر 50، مارے تو منہ پر نہ مارے۔ 51، اکثر اوقات تحدید و تخویف پر کانے رہے، یعنی ڈرانے دھمکانے پر اکتفا کرے، اور کوڑا، کمچی یعنی چھڑی اس کے پیش نظر رکھے کہ دل میں روب یعنی خوف رہے۔ نمبر 52، زمانہ تعلیم میں ایک وقت کھیلنے کا بھی دے کہ طبیعت نشاط یعنی چستی پر باقی رہے۔ 53، مگر زنہار زنہار ہرگز ہرگز بری صحبت میں نہ بیٹھنے دے کہ یارے بد مارے بد یعنی بری صحبت زہریلے سانپ سے بدتر ہے۔ نمبر 54، نہ ہرگز ہرگز باہر دانش، مینا بازار، مثنوی غنیمت وغیرہ کتب عشقیہ و غزلیات فسقیہ دیکھنے دے، یعنی عشق مجازی پر مشتمل کتابوں اور فسق و فجور سے بھرپور غزلوں کو نہ پڑھنے دے کہ نرم لکڑی جدھر جھکائے جھک جاتی ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لڑکیوں کو سورہ یوسف شریف کا ترجمہ نہ پڑھایا جائے کہ اس میں مکر زنان یعنی عورتوں کی خفیہ چالوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر بچوں کو خرافات شاعرانہ یعنی مبالغہ آمیز بےہودہ باتوں میں ڈالنا کب بجا ہو سکتا ہے۔ نمبر 55، جب 10 برس کا ہو نماز مار کر پڑھائے۔ 56، اس عمر سے اپنے خواہ کسی کے ساتھ نہ سلائے، جدا بچھونے جدا پلنگ پر اپنے پاس رکھے۔ 57، جب جوان ہو شادی کر دے، شادی میں وہی رعایت قوم و دین و سیرت و صورت ملحوظ رکھے، یعنی جیسا کہ حق نمبر 1-3 میں بیان ہوا۔ نمبر 58، اب جو ایسا کام کہنا ہو جس میں نافرمانی کا احتمال ہو یعنی اندیشہ ہو تو اسے امر و حکم کے سیغا سے نہ کہے بلکہ برفق و نرمی بطور مشورہ کہے کہ وہ بلائے عقوق یعنی نافرمانی کی مصیبت میں نہ پڑے۔ نمبر 59، اسے میراث سے محروم نہ کرے، جیسے بعض لوگ اپنے کسی وارث کو میراث نہ پہنچنے کی غرض سے کل جائیداد دوسرے وارث یا کسی غیر کے نام لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 60، اپنے بعد مرگ یعنی انتقال کے بعد بھی ان کی فکر رکھے، یعنی زندگی میں کم سے کم 2/3 ترکہ چھوڑ جائے، ثلث یعنی 1/3 مال سے زیادہ خیرات نہ کرے۔ یہ 60 حق تو پسر و دختر یعنی بیٹا و بیٹی سب کے ہیں، بلکہ دو حق اخیر یعنی دو آخری حقوق نمبر 59 اور 60 میں سب وارث شریک، اور خاص پسر کے حقوق سے ہے کہ 61 اسے لکھنا، 62 پیرنا یعنی تیرنا، اور 63 سپاہ گری یعنی جنگی تربیت سکھائے، 64 سورہ مائدہ کی تعلیم دے، 65 اعلان کے ساتھ اس کا ختنہ کرے۔ خاص دختر کے حقوق سے ہے کہ 66 اس کے پیدا ہونے پر نہ خوشی نہ کرے بلکہ نعمت الہیہ جانے، 67 اسے سینہ پرونا کاتنا یعنی سلائی کڑھائی کھانا پکانا سکھائے، 68 سورہ نور کی تعلیم دے، 69 لکھنا ہرگز نہ سکھائے کہ احتمال فتنہ یعنی فساد کا اندیشہ ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت مفتی اعلی مصطفیٰ مصباحی صاحب مدظ اللہ العالی نے فتویٰ امجدیہ کے حاشیے میں فرمائی ہے، جہاں تفصیلی کلام کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الحاصل اگر معاشرتی یا خاندانی یا شخصی حالات کے پیش نظر عورتوں کو لکھنا سکھانے میں مطلقاً احتمال فتنہ نہ ہو تو جائز ہوگا، اور اگر احتمال ہو تو احتمال کے مطابق حکم کراہت ہوگا۔ نمبر 70 بیٹیوں سے زیادہ دل جوئی و خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا یعنی چھوٹا ہوتا ہے۔ نمبر 71 دینے میں انہیں اور بیٹوں کو کاٹنے کی تول برابر رکھے یعنی دونوں کو دیتے وقت مکمل عدل و انصاف کرے۔ نمبر 72 جو چیز دے پہلے انہیں دے کر بیٹوں کو دے۔ 73 نو برس کی عمر سے بیٹیوں کو نہ اپنے پاس سلائے نہ بھائی وغیرہ کے ساتھ سونے دے۔ 74 75 76 اس عمر سے خاص نگہداشت شروع کرے۔ شادی برات میں جہاں گانا ناچ ہو ہرگز نہ جانے دے، اگرچہ خاص اپنے بھائی کے یہاں ہو کہ گانا سخت سنگین جادو ہے اور ان نازک شیشوں کو تھوڑی ٹھیس بہت ہے، بلکہ ہنگامہ میں جانے کی مطلق بندش کرے، فنکشنوں میں جانے سے بالکل روک دے، گھر کو ان پر زندان یعنی قید خانے کی طرح کر دے، بالا خانوں یعنی چھتوں پر نہ رہنے دے۔ 77 گھر میں لباس و زیور سے آراستہ کرے کہ نکاح کے پیام رغبت کے ساتھ آئیں۔ نمبر 78 جب کف ملے نکاح میں دیر نہ کرے۔ کفو کے مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں فرماتے ہیں، کفو کے یہ معنی ہے کہ مرد عورت سے نسب وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح عورت کے اولیاء کے لیے باعث ننگو آر ہو۔ کفات صرف مرد کی جانب سے معتبر ہے، عورت اگرچہ کم درجے کی ہو اس کا اعتبار نہیں۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں، کفات میں 6 چیزوں کا اعتبار ہے۔ نمبر 1 نسب، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 حرفہ یعنی پیشہ، نمبر 4 حریت یعنی آزاد ہونا، نمبر 5 دیانت، نمبر 6 مال۔ نمبر 79 حتی الامکان 12 برس کی عمر میں بیاہ دے۔ نمبر 80 زنہار کسی فاسق فاجر خصوصاً بد مذہب کے نکاح میں نہ دے۔ یہ 80 حق ہیں کہ اس وقت کی نظر میں احادیث مرفوعہ سے خیال میں آئے، ان میں اکثر تو مستحبات ہیں جن کے ترک پر اصلاً مؤاخذہ یعنی گرفت نہیں، اور بعض کے ترک پر آخرت میں مطالبہ ہو، مگر دنیا میں بیٹے کے لیے باپ پر گرفت تو جبر نہیں، نہ بیٹے کو جائز کہ باپ سے جدال و نزاع یعنی لڑائی جھگڑا کرے، سوا چند حقوق کے کہ ان میں جبر حاکم و چارہ جوئی و اعتراض کو دخل ہے۔ یعنی چند حقوق میں حاکم کو یہ حق حاصل ہے کہ بیٹے کو حق دینے دلوانے کے لیے باپ کو مجبور کرے، اور اسی طرح بیٹے کو باپ کے خلاف دعویٰ دائر کرنے اور اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اول نفقہ کہ باپ پر واجب ہو اور وہ نہ دے تو حاکم جبرن مقرر کرے گا، نہ مانے تو قید کیا جائے گا۔ حالانکہ فروع یعنی اولاد کے اور کسی دین میں اصول یعنی والدین محبوس نہیں ہوتے۔ فتویٰ شامی میں ذخیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، والد اپنے بیٹے کے قرض کے سلسلے میں قید نہیں کیا جا سکتا، خواہ سلسلہ نسب اوپر تک بلحاظ باپ اور نیچے تک بلحاظ بیٹا چلا جائے، البتہ نان نفقہ نہ دینے کی صورت میں باپ کو قید کیا جائے گا، کیونکہ اس میں چھوٹے کی حق تلفی ہے۔ دوم، رضاعت کے ماں کے دودھ نہ ہو تو دائی رکھنا، بے تنخواہ نہ ملے تو تنخواہ دینا واجب، نہ دے تو جبرن لی جائے گی، جبکہ بچے کا اپنا مال نہ ہو۔ یوں ہی ماں بعد طلاق و مرور عدت، یعنی طلاق و عدت گزرنے کے بعد بے تنخواہ دودھ نہ پلائے تو اسے بھی تنخواہ دی جائے گی، جیسا کہ فتح القدیر اور رد المختار وغیرہ میں ہے۔ سیوم، حیزانت یعنی پرورش کے لڑکا 7 برس لڑکی 9 برس کی عمر تک جن عورتوں مثلا ماں نانی دادی خالہ پھپھی کے پاس رکھے جائیں گے، اگر ان میں کوئی بے تنخواہ نہ مانے اور بچہ فقیر اور باپ غنی ہے تو جبرن تنخواہ دلائی جائے گی، جیسا کہ رد المختار میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ چہرم، بعد انتہائے حدانت، بچے کو اپنی حفظ و صیانت میں لینا، لڑکے کو 7 اور لڑکی کو 9 برس بعد اپنی حفاظت و نگہبانی میں رکھنا باپ پر واجب ہے، اگر نہ لے گا حاکم جبر کرے گا، جیسا کہ شرح المجمع سے رد المختار میں نقل کیا گیا ہے۔ پنجم، ان کے لیے ترکہ باقی رکھنا کہ بعد تعلق حق ورثہ یعنی بحالت مرض الموت مورث اس پر مجبور ہوتا ہے، یہاں تک کہ ثلث سے زائد میں اس کی وصیت بے اجازت ورثہ نافذ نہیں۔ ششم، اپنے بالغ بچے پسر خواہ دختر کو غیر کفو سے
بیاہ دینا
یعنی شادی کرنا، یا مہر مثل یعنی عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جو مہر ہو وہ اس کے لیے مہر مثل ہے، مثلا اس کی بہن پھپھی چچا کی بیٹی وغیرہ کا مہر، اس کی ماں کا مہر اس کے لیے مہر مثل نہیں، جبکہ وہ دوسرے گھرانے کی ہو، اور اگر اس کی ماں اسی خاندان کی ہو مثلا اس کے باپ کی چچا زاد بہن ہے تو اس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہے، اور وہ عورت جس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہے وہ کن امور میں اس جیسی ہو، ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 عمر، نمبر 2 جمال، نمبر 3 مال میں مشابہ ہو، نمبر 4 دونوں ایک شہر میں ہو، نمبر 5 ایک زمانہ ہو، نمبر 6 عقل، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 دیانت، نمبر 9 پارسائی، نمبر 10 علم، نمبر 11 ادب میں یکساں ہوں، نمبر 12 دونوں کنواری ہوں یا دونوں
سیب،
نمبر 13 اولاد ہونے نہ ہونے میں ایک سی ہوں، کہ ان چیزوں کے اختلاف سے مہر میں اختلاف ہوتا ہے۔ شوہر کا حال بھی ملحوظ ہوتا ہے، مثلا جوان اور بوڑھے کے مہر میں اختلاف ہوتا ہے، عقد کے وقت ان امور میں یکساں ہونے کا اعتبار ہے۔
بعد میں کسی قسم کی کمی بیشی ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں، مثلا ایک کا جب نکاح ہوا تھا اس وقت جس حیثیت کی تھی دوسری بھی اپنے نکاح کے وقت اسی حیثیت کی ہے، مگر پہلی میں بعد کو کمی ہو گئی اور دوسری میں زیادتی یا برعکس ہوا تو اس کا اعتبار نہیں۔ اگر اس خاندان میں کوئی ایسی عورت نہ ہو جس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہو سکے تو کوئی دوسرا خاندان جو اس کے خاندان کی مثل ہے اس میں کوئی عورت اس جیسی ہو اس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔
مہر مثل میں غبن فاحش کے ساتھ یعنی بہت زیادہ کمی یا زیادتی کے ساتھ نکاح کرنا، مثلا دختر کا مہر مثل 1000 ہے 500 پر نکاح کر دیا، یا بہو کا مہر مثل 500 ہے 1000 باندھ لینا، یا پسر کا نکاح کسی باندی سے، یا دختر کا کسی ایسے شخص سے جو مذہب یا نسب یا پیشہ یا افعال یا مال میں وہ نقص یعنی عیب رکھتا ہو جس کے باعث اس سے نکاح موجب عار یعنی شرم کا باعث ہو، ایک بار تو ایسا نکاح باپ کا کیا ہوا نافذ ہوتا ہے جبکہ نشے میں نہ ہو، مگر دوبارہ اپنے کسی نابالغ بچے کا ایسا نکاح کرے گا تو اصلاً صحیح نہ ہوگا، جیسا کہ بحث نکاح میں ہم نے اسے پہلے بیان کر دیا ہے۔ ہفتم، ختنہ میں بھی ایک صورت جبر کی ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ چھوڑ دیں، سلطان اسلام انہیں مجبور کرے گا، نہ مانیں گے تو ان پر جہاد فرمائے گا، جیسا کہ در مختار میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔